آخرین منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، شہادت مظلومانِ حضرت سید کونین جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب کو تقدیم کر رہا ہوں، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی ابتدائی چار آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یسبح بعض مقامات پر سبح للہ ماضی کا صیغہ، بعض مقامات پر یسبح مضارع عربی میں اور فارسی زبان میں، زمانہ ٹینس جس کو کہا جاتا ہے وہ تین نہیں ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں اردو میں ماضی، حال اور مستقبل، انگلش میں پاس، پریزنٹ اور فیوچر، عربی اور فارسی میں ماضی اور مضارع. مضارع جس کو کہا جاتا ہے وہ ٹینس ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر حال اور مستقبل دونوں کی قابلیت رکھتا ہے، اور بولنے والے کے انداز اور قرائن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حال کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا مستقبل. بعض مقامات پر بعض خاص ترکیبوں کے ذریعے سے حال کو مشخص کیا جاتا ہے، یا اگر مستقبل ہو اور مشخص کرنا ہو تو خاص ترکیب کے ذریعے سے اسے مشخص کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ماضی اور مضارع ان دونوں کے، یعنی کیوں دو ہیں عربی اور فارسی میں؟ ایک امکان یہ ہے کہ فارسی زبان میں گرامر کی یہ ترکیب خاص طور پہ عربی کے زیر اثر وارد ہوئی ہو، لیکن بظاہر میری ناقص سی معلومات میں بظاہر صرف یہ دو زبانیں ہیں جس میں دو زبان ہوتے ہیں. یہ جو دو زبانیں ماضی اور مضارع، یہ بنیادی طور پر ناظر اس بات پر ہے کہ ایک وہ کام ہے جو انجام دیا جا چکا ہے، بس جیسے ہی اس کے ختم ہونے کا مرحلہ سمجھ میں آئے گا وہ ماضی ہو جائے گا، اور جو ختم نہیں ہوا، یہ جو ختم نہیں ہوا کام، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ استمداد پیدا کرے، اپنے آپ کو جاری کرے، لہذا یہ حال اور مستقبل دونوں کو اپنے اندر، یعنی ایک کام ہے یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، لہذا مضارع کے صیغے میں یہ جو استمداد، یہ جو اس کے اندر ایک کھچاؤ پایا جاتا ہے عربی اور فارسی میں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو بطور مطلق استعمال کیا جائے مضارع کو، تو جب تک اس کی قرائن اور اس کی ضرورت باقی رہتی ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے. لہذا جب کہا جائے گا یسبح للہ ما فی السماوات، تو جب سے کہا گیا اور جب تک باقی رہے گا تسبیح پروردگار کی ہوتی رہے گی. بس ایک مستقل کیفیت ہے کہ جس کو مضارع بیان کرنا ہوتا ہے، لہذا یہی کیفیت ہے کہ جب ہم کربلا میں حضرت سید الشہداء کی اس کیفیت کو جہاں وہ مدد طلب کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ ارشاد فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ایک عمومی جملہ، یا حل من مغیث یغیثنا، یہ یغیثنا اور ینصرنا دونوں مضارے کے صیغے ہیں، یعنی کیا، جب تک اس مظلومیت کی صدا پر جواب کی ضرورت باقی رہے گی، نصرت کی ضرورت باقی رہے گی، یہ کیفیت نصرت مستقل ہے. اگر جب تک ظالم کا نشان باقی ہے اور ظالم کے نشان کے مقابلے پر اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے سید الشہداء کی آواز مظلومیت کی سب سے اہم ترین آواز بن کر باقی ہے، تو جب تک ظلم ہوتا رہے گا سید الشہداء کی نصرت طلبی باقی رہے گی. بس ایک استقلال ہے، اس کے اندر ایک جریان ہے، ایک جاری ہونے کی کیفیت ہے جو اس صیغے میں استعمال ہوتی ہے. اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف یہ کہ جہاں پر پروردگار ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، جہاں پر ناظر اس بات پر ہے مرحلہ کہ کچھ تسبیحیں ہیں جو کہ ہو چکیں، ختم ہو گئیں، اور جہاں یسبحو کہا جا رہا ہے، نہیں اتفاقاً دونوں چیزوں میں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو کہیں ماضی کا صیغہ استعمال کرنا، کہیں مضارع کا صیغہ استعمال کرنا، کہ یہ عبارت کا تفنن ہے، یعنی عبارت کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مطلب کو تھوڑا سا اور الفاظ کے دائرے میں گھمانا. تو یاد رکھیے گا کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار، کیونکہ فصاحت اور بلاغت میں بھی جب متکلم حکیم ہو جاتا ہے، اس کی حکمت ملحوظ نظر ہوتی ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں کہ جو بعض مقامات پر شاید فصاحت اور بلاغت میں پسندیدہ ہوں، متکلم کی حیثیت کے اعتبار سے ان کی کیفیت مضمون ہو جاتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے مجھ جیسا جاہل الفاظ کو بدلے، عبارات کو مختلف کرے، کیفیات کو آپ کے ذہن میں تفنن پیدا کرنے کے لیے، اپنے فن کا اظہار کرنے کے لیے، آپ کی سماعتوں سے بوجھل وزن کو کم کرنے کے لیے میں عبارتوں کو تبدیل کروں، میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں حکیم مطلق نہیں ہوں. لیکن جہاں حکیم مطلق کلام کر رہا ہوتا ہے تو اسے فن کو اپنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ وہ عبارتوں میں تبدیلی صرف اس غرض سے پیدا کرے کہ ہم جیسوں کی سماعتوں کے لیے کوئی آسانی ایجاد ہو، نہیں، بلکہ حکیم مطلق ہے، اس کا ماضی استعمال کرنا بھی کوئی خاص ہدف رکھتا ہے اور مضارع استعمال کرنا بھی کوئی خاص ہدف رکھتا ہے. اب ماضی قرآن میں جہاں کہیں پر بھی استعمال ہوا، بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ماضی کی گرچہ وہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن ایک اہم قوت یہ ہوتی ہے کہ وہ تحقق کو، کسی بھی چیز کے وقوع کو، کسی بھی چیز کے ہو جانے کو سب سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں ثابت کرتا ہے. یعنی کوئی چیز ابھی ہوگی، جیسے آپ کو کوئی بہت ایمرجنسی کام ہے اور آپ نے فون کر کے کسی سے ریکویسٹ کی، مثلا آپ کو بہت ایمرجنسی فلائٹ پکڑنی ہے اور آپ نے فون کیا، اس نے کہا سر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا آپ کے قلب میں وہ اطمینان نہیں لے کر آئے گا. جس جگہ پر اگر وہ آپ سے کہے سر ہو گیا، دونوں جملوں میں فرق ہے نا، آپ نے کہا بھی مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے فوری طور پر ٹکٹ چاہیے، اگر سامنے والا آپ سے کہتا ہے ہو جائے گا، تب آپ کے ذہن میں خدشہ باقی رہے گا. خدشہ کیا ہوگا کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں، ہو سکتا ہے آپ دوسرا فون کریں. لیکن جب وہ آپ سے کہے گا سر ہو گیا، یہ ماضی کا صیغہ کیا آپ کو اطلاع دے گا، ہو گیا کا مطلب اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ امر، وہ چیز جو آپ طلب کر رہے تھے وہ متحقق ہو گئی، اس کا وقوع پیش آ چکا، اب اس کا ثبات آپ کے ذہن میں شدید ہوگا. لہذا یاد رکھیے گا، کئی مقامات ایسے ہیں، حتیٰ پروردگار عالم بعض آنے والی چیزوں کو، بعض آنے والے واقعات کو، مستقبل کے واقعات ہیں، لیکن پروردگار عالم ان کو ماضی کے صیغے سے استعمال کرتا ہے. اور پروردگار عالم نے خاص طور پر قرآن میں یہ سب یہ طریقہ اختیار کیا ہے قیامت کے بارے میں. لہذا آپ قیامت سے متعلق تقریباً جتنے بھی سورہ اور جتنے بھی مقامات اٹھائیں گے ان میں سے اکثر وہ جگہ ہے کہ جہاں خدا ماضی کے صیغے میں بات کرتا ہے. اذا وقعت الواقعہ, جب واقعہ ہو چکا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین کے اوپر زلزلہ آ چکا. یہ سب ماضی کے صیغے ہیں. اذا انشقت القمر, جب قمر کو کیا ہوا, جب قمر شق ہو چکا. اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو قیامت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب کے سب ماضی کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں. تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ماضی کیوں, جبکہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے, آنی ہے, وہ مستقبل ہے, ماضی کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یہاں پر پروردگار ماضی کا صیغہ استعمال اس لیے کر رہا ہے کہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ ہر چیز میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے, قیامت کے وقوع میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسا کسی ماضی میں انجام دیے جانے والے کام کے بارے میں تمہارے ذہن میں ثبات اور یقین پیدا ہو جاتا ہے, قیامت کے لیے اپنے ذہنوں میں یقین اسی طرح سے رکھو کہ گویا قیامت واقع ہو چکی ہے, ہوگی نہیں. لہذا یہاں سے عرفان میں ایک الگ باب کھلتا ہے, وہ کبھی موضوع رہا معاد کا اور قیامت کا عقائد کے اعتبار سے, تو پھر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. ورنہ عرفان عرفا اس مقام پر ایک پوری بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اصل معاد ہمارے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہے. یعنی ہم جو دنیا میں اپنی زندگی جس طریقے سے گزار رہے ہیں, ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ, یہ ہماری روش, یہ ہمارا کام, جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں, یہ ساتھ ساتھ ہم اپنی قیامت کو اپنے ساتھ ساتھ ثبت کرتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, کہ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو قیامت کو نزدیک دیکھ رہا ہوتا ہے, اور منافق اور کافر اور مشرک وہ ہوتا ہے جس کو قیامت دور نظر. خود ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو قیامت کو گویا حاضر پا رہا ہوتا ہے. درود پڑے گا کتا محمد آل محمد. ایمان کے اپنے مراحل میں سے ایک مرحلہ کیا ہے کہ انسان کو قیامت کے اوپر ایمان اور اس کا قیامت کے اعتبار سے نظریہ ایسا ہو کہ گویا قیامت واقع ہو چکی ہے. لہذا ماضی اور مضارع کی اس بحث کے علاوہ اب سبح للہ یعنی تسبیح ہو چکی نہیں ہے بلکہ یہ وہ تسبیح ہے جو محقق ہے. اب اس کی طرف میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا, تفاصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تسبیح ان عمل میں سے ہے, مقام سبوحیت ان مقامات میں سے ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی تمام مخلوقات بطور یکساں خلقت, رزق, ہدایت, یہ وہ سارے کے سارے امر ہیں کہ جن میں تمام جو چیز خلق ہوئی ہے وہ رزق پا رہی ہے, جو شے خلق ہوئی ہے وہ پروردگار کے حی مطلق ہونے کی ایک تجلی اپنے اندر رکھتی ہے, کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ میں اپنے مقام پر عرض کروں گا کہ جب ہم اس آئینے سے اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہر شے کسی نہ کسی نوع کی حیات کو اپنے اندر رکھتی ہے, کہ انشاءاللہ اس کا مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسی طرح سے پروردگار ہادی مطلق ہے, ہر وہ شے جو خلق ہوئی ہے اس کی ہدایت ہو رہی ہے. اسی طرح سے ہر وہ شے جو خلق ہو گئی وہ تسبیح ہی, یہ تکوین ہے. یعنی تمام اشیاء کے وجود میں ان کی ایگزسٹنس میں جس طرح سے رزق پانا, جس طرح سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے, اسی طرح سے تسبیح کرنا ہے. بلکہ ایک مقام میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک مرحلہ امکانی جس کے اوپر بعض علماء نے اور بزرگان نے اشارہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ بلکہ یہ جو تسبیح ہے یہ علت معدہ بھی ہے اور علت مبقیہ بھی ہے. یعنی کیا؟ یعنی جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شے اگر قابلیت تسبیح رکھتی ہے تو وجود میں آتی ہے. بس جو شے تسبیح کرنے کے قابل نہ ہو اصلاً وہ عالم امکان میں وجود پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں.
اسی طرح سے علت مبقیہ بھی ہے، یعنی کیا؟ جب تک تسبیح کا عمل باقی رہے گا شے باقی رہے گی، لہذا ہر وہ مقام، جیسے قرآن بعض مقام پر پڑھ کر ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شے فنا ہے الا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ اب یہاں پر وجہ سے کئی مقامات ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ سنا ہوگا لیکن ایک توجہ کیجئے گا کہ وجہ کا ایک معنی کیا ہے۔ وجہ کا ایک معنی ہی خدا سے متصل رہنا خدا کے لیے۔ مثلا جب اہل بیت اطہار نے 3 دن روزے رکھے اور اپنا اطعام یتیم مسکین اور اسیر کو عطا کیا تو پھر کیا فرمایا؟ نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھلایا ہے صرف اللہ کی خاطر۔ بس وجہ کا ایک معنی جہاں چہرہ ہے وہیں پر ایک معنی وجہ کا کسی کے لیے بھی، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ بلکہ جب وجہ کے معنی آتا ہے تو وجہ چونکہ چہرے کو کہتے ہیں، اس جگہ پر کسی کے لیے کرنے سے مراد کیا ہے کہ مثلا آپ کسی کے جب چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صرف اس چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بس جب کہا جاتا ہے نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، تو یہاں پر وجہ سے کیا مراد ہے کہ سوائے خود یعنی صرف خدا کو دیکھتے ہوئے دیا ہے، ورنہ تم سے کوئی اور مطلب۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہمارا تم سے کسی بھی قسم کے نہ جزا کا ارادہ ہم تم سے رکھتے ہیں نہ شکر کا۔ لہذا اخلاص کی یہ منزل، اس کو عام طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جو لوجہ اللہ کا مرحلہ ہے، بعض اوقات ہم اور آپ اپنی عام معاشرتی زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا عین اس مرحلے پر اکثر ہمیں اور آپ کو آزما بھی لیتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں میں نے یہ کام خدا کے لیے انجام دیا ہے، اب جب ہم کہتے ہیں خدا کے لیے انجام دیا ہے تو خدا ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے آزما کر دیکھتا ہے کہ اس نے واقعاً میرے لیے انجام دیا ہے یا نہیں۔ اب اگر اللہ کے لیے انجام دیا ہے تو پھر اس کی جزا اور شکر دونوں ہی متوقع بھی اللہ سے ہونا چاہیے۔ لہذا اگر میں کوئی کام اللہ کی خاطر کر رہا ہوں لیکن اس کے مقابلے پر دوسرے سے کسی قسم کی جزا یا شکر کا اپنے اندر تقاضا یا تمنا رکھتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں الفاظ کی تحت تک تو کہہ رہا ہوں، حقیقت میں میں نے خدا کے لیے انجام نہیں دیا۔ لہذا عبادات میں عام طور پر یہ مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پر مالی عبادات میں۔ جب آپ نے کسی کی مدد کی ہے خدا کے لیے ایک مرحلہ ہے، لیکن بعض عبادات ہیں جب آپ خمس دے رہے ہیں، جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کا خمس دینا کسی کے سر پر احسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ عبادت سمجھ کر خمس دے رہے ہیں تو خمس دینا، میں خمس ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، جیسے ہی آپ کی کسی رقم پر خمس آ گیا اور آپ نے خمس کا مال جدا کیا، 100 روپے آپ کی بچت تھی، 20 روپے آپ نے جدا کر دیا، تو جیسے ہی یہ 20 روپے آپ نے جدا کیا، سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لیں کہ یہ اب آپ کا مال ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ نے خمس کی رقم ادا کر لی تو اب آپ کا یہ مال نہیں ہے، یہ آپ کی گردن پر بوجھ ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ نے یہ پہنچایا نہیں جو اس کا ہدف ہے، وہاں تک یہ پہنچا نہیں تب تک ادا ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت قربتاً اللہ اور اس کا کھڑے ہو جائیں، نہ قراءت کریں، نہ سجدے کریں، نہ رکوع کریں، کوئی عمل انجام نہ دیں، تو آپ کی نیت کر لینے سے نماز ہو جائے گی؟ نیت کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جیسے ہی آپ نے نیت کی ہے، اب یہ بحث البتہ میں دہرانا نہیں چاہتا، بحث سے بحث نکل جاتی ہے، تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کا معنی ہے کہ جیسے ہی آپ نے نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہا، ہر نماز کا غیر آپ پر حرام ہے۔ نماز کا غیر آپ پر حرام۔ یہ بڑے مسائل ہیں، بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر عمرہ اور حج پر جانے والے افراد، خصوصاً عمرہ، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد انجام دیتے ہیں، عمرے کے لیے موقع نہیں ہے، لیکن اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مسائل بہت دیکھے جب خود جانا ہوا۔ ہمارے ہاں حج پھر بھی نسبتاً بعض چیزوں میں گرچہ اپنی کیفیات میں سخت ہے اپنے افعال کے اعتبار سے، لیکن شاید عمرے کی نسبت پھر بھی آسان۔ اور حج اور عمرے میں جو سب سے سخت چیز ہے وہ کیا ہے؟ احرام کا باندھنا۔ کس اعتبار سے؟ احرام کا باندھنا یعنی لباس باندھنا نہیں ہے، احرام ایک خاص حالت کا نام ہے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو میقات پر پہنچا کر نیت کی کہ میں فلاں عمرے کا یا حج کا احرام باندھتا ہوں قربتاً اللہ، تو جیسے ہی آپ نے یہ نیت کی کیا ہوگا؟ اب آپ نے جیسے ہی یہ نیت کی میقات پر پہنچ کر، کچھ چیزیں تقریباً 23 کے قریب چیزیں ہیں جو خود بخود آپ پر حرام ہو جائیں۔ ان میں سے مردوں پر ایک چیز جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے مردوں پر۔ اب سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، اس لیے آپ کو دو چادریں باندھنی پڑتی ہیں، ورنہ وہ چادریں احرام نہیں کہلاتی۔ یہ احرام نہیں ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام آپ کی وہ حالت ہے جو نیت کرنے کے بعد آپ کے اوپر طاری ہو گئی۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے، جو چیز خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمرہ اور حج یہ وہ عبادتیں ہیں، اور خاص طور پر عمرہ، کہ جس کے لیے یاد رکھ لیں آپ شروع اپنی مرضی سے کریں گے لیکن اس کو ختم صرف اللہ کی مرضی سے کیا جائے گا۔ ہر عبادت میں اگر آپ اس کو درمیان سے چھوڑتے ہیں بغیر کسی وجہ کے گناہ ہے، مثلاً کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے نماز توڑ دے ختم ہو جائے گی نماز، بلا کسی وجہ کے روزہ توڑ دے ختم ہو جائے گا روزہ، گناہ ہے یہ کام، گناہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے نماز توڑ دینا، روزہ توڑ دینا یہ گناہ ہے، گناہ ہے، لیکن روزہ ختم ہو جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی، لیکن احرام کا مرحلہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ محرم ہو گئے، اب جب تک آپ خدا کی طرح سے اپنے آپ کو اس کے مطابق احرام کی حالت سے باہر نہیں نکالیں گے، آپ کے توڑنے سے حالت احرام ختم نہیں ہوگی۔ لہذا آپ فرض کریں درمیان میں آپ نے کہا بھائی بہت سخت ہے مجھ سے نہیں ہوتا، میں چھوڑ دوں، میں نہیں کر رہا، اتار دے تو احرام نہ، لباس اتار دینے سے حالت احرام ختم۔ آپ کہیں میں نہیں کرنا چاہتا، میں نہ عمرے میں نہیں ہوگا، احرام باندھ لیا نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا؟ اب وہ جو 23 چیزیں آپ پر حرام ہیں، جب تک آپ تمام اعمال عمرہ انجام دے کر صحیح و مروہ کے درمیان، صفحہ و مروہ کے درمیان میں صحیح مکمل کر کے تقصیر نہیں کر لیتے، حالت احرام سے باہر۔ لہذا عمرے میں خاص طور پر جانے والے، جتنے بھی آپ کے اگر کوئی عزیز بھی جا رہا ہو، اس کو خاص طور پر اس بات کی طرف متوجہ کیجیے گا کہ عمرے میں ایسا۔ اب اسی طرح سے تکبیرۃ الاحرام، جیسے احرام کی نیت آپ پر 23 چیزیں حرام کر دیتی ہے، حالت نماز میں تکبیرۃ الاحرام، غیر نماز جو بھی چیز ہے وہ آپ پر حرام، نماز کا غیر، صرف اور صرف آپ وہ کر سکتے ہیں اب جو آپ نے نماز میں انجام دینا۔ لیکن جب تک یہ اعمال انجام نہیں دیں گے نماز ادا نہیں ہو۔ اسی طرح سے خمس آپ کی پیسے نکال لینے سے ادا نہیں ہوتا۔ یہ جدا کر لینے کا فائدہ آپ کو صرف اتنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ جدا کریں گے آپ کا باقی مال پاک ہو جائے گا، تصرف کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں وہ 20 روپے ملے ہوئے نہیں ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے۔ لہذا بعض جگہوں پر جب علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خمس نہیں دیا تو اس کی نہ نماز ہوتی ہے نہ اس کی دیگر عبادات ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خمس نہیں دیا، ادا نہیں کیا، تو جو مال وہ استعمال کر رہا ہے اس میں خمس ملا ہوا ہے۔ یہ خمس چونکہ مال غیر ہے اور مال غیر میں تصرف حرام ہے اور غصب کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا جس مال میں دوسروں کا مال ملا ہوا ہے وہ غصبی کہلائے گا۔ اب غصبی مکان میں نماز نہیں ہوتی، غصبی کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، غصبی پانی سے وضو غصبی پانی سے غسل نہیں. لہذا وہ شخص جس نے اپنے مال میں سے خمس نہ نکالا ہو, اب یہ فیصلہ وہ خود کرے اپنے لیے. بس کم ترین بات کیا ہے کہ آپ متوجہ رہیں خمس کو, جیسے ہی اس کی تاریخ آئے سب سے پہلے اس کی رقم کو جدا کریں, اس سے پہلے کہ آپ باقی مال کے اندر کوئی تصرف پیدا کریں سب سے پہلا کام کیا کریں, خمس کی رقم کو فوراً جدا کریں. اب یہ جدا کرنا آپ کو صرف اتنا کرے گا کہ آپ کا وہ مال جس میں سے خمس آپ نے نکال دیا ہے, الگ کر دیا ہے, وہ چونکہ اب آپ کا اپنا ہے تصرف کر سکے, لیکن کیا خمس ادا ہو گیا؟ نکالنے سے نہیں. لہذا یہ جو علماء مراجع اعظم آپ سے آپ کا خمس وصول کرتے ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ورنہ یہ کام اگر آپ کے اپنے گلے پر ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ کتنا مشکل ہوگا یہ سلسلہ جسے وہ خود قبول کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ذرا سی میرے خمس کی رقم زیادہ ہو گئی تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ اب جس کو میں دے رہا ہوں یہ میرا مقروض ہو گیا ہے. رسید لینا آپ کا حق ہے, لیکن رسید سے آگے بدگمانیاں اور شک پیدا کرنا یہ آپ کا حق نہیں. رسید لینا آپ کا حق ہے, آپ جس کو بھی دے رہے ہیں اپنی امانت اور آپ چاہتے ہیں کہ دفتر تک پہنچے, آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے رسید کو طلب کریں. یہاں تک آپ کا حق ہے, اطمینان کی خاطر آپ رسید طلب کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ مولانا صاحب مجھے بتایا جائے کہ میرا پیسہ کہاں خرچ ہوگا, آپ کا کون سا پیسہ ہے, کون سا پیسہ آپ کا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں یہ پیسہ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں, آپ کا ہی نہیں. جس دن آپ نے خمس کہہ کر ادا کر دیا نکال دیا, اسی دن سے اب یہ آپ کی ملکیت. اب وجہ اللہ قربتن اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا, جب آپ نے قربتن اللہ کہہ کے نکال لیا تو اب قربتن اللہ نکالنے کے بعد اب آپ کا مال نہیں ہے. اور اگر آپ اس کے, اب یہ عبادتوں میں اخلاص جو ختم ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے شروع. لہذا یہ جو وجہ اللہ کا مسئلہ ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی کام خدا کے لیے انجام دے دیا تو پھر آپ کو اب کوئی بھی امید نہیں رکھنی ہے کسی سے بھی, کسی بھی قسم. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کچھ چیزیں سنگین ہیں لیکن کہنی پڑتی ہیں. ڈونیشن دے رہے ہیں امام بارگاہ کو, ڈونیشن دے رہے ہیں مسجد کو, اور ساتھ میں کیا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں ڈونیشن دے رہا ہوں لہذا میرا نام ٹرسٹیز میں ہونا چاہیے. جس چیز کو آپ نے خدا کے لیے وقف کر دیا, جیسا ہی آپ نے کسی شے پر عنوان وقف کیا وہ آپ کی ملکیت سے خارج, آپ کا مال نہیں. ہم ڈونیشن دے رہے ہیں ہمیں بتایا جائے, وہ آپ کو اعتماد نہیں, آپ مت دیں, جہاں آپ کو اعتماد ہے وہاں جا کے دے دیں. لیکن جس چیز کو آپ نے موقوف کر دیا اب وہ آپ کی ملکیت سے خارج ہو, آپ کی ملکیت نہیں, اس سے نچلے مرحلے پر آ جائے. ہمارے ہاں عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے, خواتین میں یہ مسئلہ تھوڑا سا زیادہ ہے, مہمان آ جاتے ہیں یا کوئی اور مرحلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں بھائی ہم نے تو خدا کے لیے کیا ہے, لیکن آنے والا کھانے کی تعریف نہ کر کے جائے. کیا خدا کے لیے تھا, تو جب خدا کے لیے کیا ہے تو پھر تعریف کیا, شکریہ کا. اخلاص کا مرحلہ خدا کی نسبت کم از کم ہے, یہ کم از کم مرحلہ ہے کہ انسان اخلاص کے اس مرحلے پر پہنچے کہ جہاں اس کے عمل کی کیفیت سوائے خدا کے کسی اور شے کے لیے نہ ہو. لہذا ایک عارف کا قصہ ہے, ان کے عرفان میں زندگی میں تبدیلی کا مقام کیا تھا, جب ان سے پوچھا گیا کہ عبادات تو میں بہت کرتا تھا اور اپنے گمان میں مجھے یہ لگتا تھا کہ میں خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں. کہ ایک رات شدید سردی تھی اور میں شب نماز شب کے لیے اٹھا اور سخت برف باری اور سخت طوفانی ہوا میں گھر سے نکل کے مسجد تک پہنچ گیا. اب اتنی شدید سردی طوفانی ہواؤں میں مسجد خالی, کہ خالی مسجد میں میں نے نماز پڑھنا شروع کی, اتنے میں مجھے مسجد کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز.
کہا اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اب آنے والا جب مجھے دیکھے گا اس مسجد میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اتنے سخت موسم میں، کیا یہ خیال آتے ہی ذرا سا خضوع اور خشوع میرے اندر اور زیادہ ہو گیا، کچھ اشک اور آ گئے، کچھ نالہ و فریاد اور بڑھ گیا، اور اپنی نمازیں ختم کر کے کنکھیوں سے میں نے چاہا کہ ذرا ایک نظر ڈال کر دیکھوں تو صحیح، کہ اب جو دیکھا تو بارش میں بھیگا ہوا ایک کتا مسجد کے دروازے کے ساتھ بیٹھا، کہ اسے دیکھنے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ جو نماز تو نے پڑھی ہے یہ خدا کے لیے پڑھی ہے یا اس بارش میں بھیگے ہوئے؟ یہ اپنے اندر سے ہم نے، میں انشاءاللہ میں تسبیح کی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے میں نے ابتدا کرنی. لہذا جناب بہلول کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہارون کے بڑے نزدیکی افراد تھے، پیسے والے افراد تھے، اور بغداد میں اپنی شہرت کے لیے جب آئے تو مسجد بنوانا شروع، عالی شان مسجد، اور جہاں بیٹھتے تھے کیا کہتے تھے، یہ مسجد ہم صرف خدا کی رضا کے لیے، صرف خدا کی رضا کے لیے، جہاں بیٹھتے بس یہ ہوتا ہے بھائی یہ ہم صرف خدا کی رضا کے لیے. مسجد مکمل ہو گئی، صبح انوگریشن ہونی تھی، نام کی تختی لگنی تھی. میں بہت معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں سنگین ہیں، مسجدوں میں تختیاں لگوانا اپنے نام کی. بعد میں کوئی کسی کے نام کی تختی اس کی یادگار کے طور پر لگا دے، ایک الگ بحث ہے. یہ مسجد میں نے بنوائی تھی لہذا فلاں چیز میرے لیے مختص نہ. یاد رکھے گا حتیٰ نماز میں، یہ ایک مسئلہ ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں، بعض بزرگوں سے بہت ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں، صرف مقصد ہے سمجھانا ہے، کوئی اشارہ مقصود نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں اتنے عرصے سے اس جگہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری جگہ نہ. لہذا آپ جس طرح سے مسجد کی کوئی شے اٹھا کر گھر نہیں لے جا سکتے، اپنی کوئی پرائیویٹ چیز بھی مسجد میں لا کر رکھنے کے لیے مسجد میں نہیں رکھ سکتے. لہذا آپ اپنے گھر سے کوئی سجدگاہ لا کر آپ رکھ دیں کہ جی یہ میری ہے، میرے علاوہ کوئی اور استعمال نہ کرے، معذرت کے ساتھ آپ لائے ہیں، آپ کی اپنی ہے، پرائیویٹ ہے، ساتھ لے کر جائیں. اگر آپ نے مسجد میں رکھ دی ہے تو مسجد کی ہوگی، جگہ اولویت کے اعتبار سے ہے، جو پہلے آ گیا اولا ہے. لہذا جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو آپ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا. بغیر عذر شرعی کے، حتیٰ بچے کو، بچہ کون سا، نابالغ نہ، جس کو نماز کی سمجھ نہ ہو اور جس کی وجہ سے اتصال ٹوٹنے کا ڈر ہو. اب بچہ ہے ہی اتنا چھوٹا اور جہاں کھڑا ہے وہ فاصلہ حد سے زیادہ وہ والا فاصلہ نہیں ہے، لہذا حتیٰ اس چھوٹے بچے کو بھی آپ ہٹانے کا حق. یہ تمام مسائل ہیں، حق نہیں ہے. تب کیا ہوا، انوگریشن ہو رہی ہے، صبح لگنی تھی تختی، اب جب آئے صبح انوگریشن کرنے کے لیے تو دیکھا تختی لگی ہوئی ہے مسجد بہلول. اب پوچھنے کی تو ضرورت نہیں تھی کہ کس نے لگائی، جناب بہلول کو پکڑ لیا، لے جا کے مارا پیٹا، قاضی کے پاس پہنچ گئی بات. قاضی سے انہوں نے کہا بھائی پوچھے اس سے، انہوں نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے لگائی ہے. کہ یہ تو اعتراف بھی کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی کیوں لگائی ہے، کہ ان سے پوچھو یہ پچھلے جتنے عرصے سے یہ مسجد بن رہی ہے ہر جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد صرف خدا کے لیے بنائی، ہم نے یہ مسجد صرف خدا کے لیے بنائی. کہاں ہم نے یہ مسجد خدا کے لیے بنائی تھی. کہا بس ان سے پوچھو کیا خدا کو نہیں پتا کہ یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے یا میں نے، پیسہ ان کا لگا ہے یا میرا. اگر یہ مسجد انہوں نے اپنے لیے نہیں بنائی تو اپنے نام کی مسجد ان کے نام پر ہو یا میرے نام پر ہو، نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خدا اور اس کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ کون لگانے والا ہے؟
لہذا عزیزان من، نقطہ کلیدی ہے جو ہمارے اساتید نے عرض کیا، آپ کی ہر وہ نیکی جو آپ کے نام سے مشہور نہ ہو، سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک قبول ہے۔ بعض اوقات اس کے بلکس بھی ہو جاتا ہے۔ بلکس کیا ہوتا ہے؟ نیکی آپ نے کی تھی، مشہور کسی اور کے نام سے ہو رہی ہے۔ اب پیچھو تو آپ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کوششوں سے اگر اللہ نے آپ کے لیے وہ شہرت یا وہ باعث چیز نہیں رکھی، آپ کے زور سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک ہی وقت میں دونوں کا امتحان ہوتا ہے، یعنی کسی نے کیا، کسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس کا امتحان صرف اتنا ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہ پروردگار تو کہ تو جانتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے بھی نام سے مشہور ہو جائے۔ اب اگر یہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کیا تھا لیکن ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کاپی رائٹ ہمارے ہاں بعض اوقات، میں بہرحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بعض خصوصاً دینی مسائل میں، لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ دینی کاموں کے اندر کاپی رائٹ کے قائل نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ دینی کام کرتے ہوئے اگر آپ کاپی رائٹ لگا رہے ہیں درمیان میں، اب میں بہرحال نوحہ خانوں وغیرہ وغیرہ سے کوئی تعارض یہاں پر نہیں، کسی کے لیے کوئی جملہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن آپ خود سمجھیں، اگر آپ نے نوحہ جناب سیدہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، اگر آپ نے اہل بیت کو پرسے کے لیے پڑھا ہے، اگر آپ نے آپس کی یہ لڑائیاں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ، میرا نوحہ اس نے پڑھ دیا، میری طرز اس نے پڑھ دی، میرا فلاں اس نے پڑھ دیا، میرا کلام اس نے پڑھ دیا، تو جب آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ جب آپ جناب سیدہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مشکل کیا ہے؟ کیا مگر جناب سیدہ کو نہیں پتا؟ یاد رکھیے گا، الٹ ہے معاملہ۔ اگر آپ کا کیا ہوا کام کسی اور کے نام سے مشہور ہو رہا ہے اور آپ اس بات پر راضی ہو گئے، آپ نے کہا خدا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونے تو مشہور، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جو کام کیا میں جانتا ہوں میرا خدا، تو پھر بندے کی طرف سے نہیں، اساتید فرماتے ہیں کہ اپنے پاس گارنٹی رکھ لو کہ تمہارا وہ عمل خدا کے نزدیک مقبول ہو گیا۔ اب اس کا بھی امتحان ہے کہ جس نے محنت نہیں کی تھی، بغیر محنت کے خود بخود ہی لوگ اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے، اس کا امتحان کیا ہے؟ یہ اگر خاموش بھی رہتا ہے قیامت کے دن، یہ خاموشی اس کے اوپر بار ہو جائے گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں شخص کا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ فلاں شخص کا ہے۔ لہذا مثلاً ہم جب اپنے اساتید سے سن کر آتے ہیں تو ہمیں یہ ہمت اور جرات ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ میرے فلاں استاد نے یا میرے اساتذہ نے بیان فرمایا۔ ہر ایک مقام پر، جہاں کہیں پر بھی، دونوں کا امتحان ہے۔ اگر آپ کے نام پر کوئی چیز آ گئی جو آپ نے نہیں کی، تو آپ کے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اظہار کریں کہ یہ میرا کام نہیں تھا۔ لیکن اب بس یہاں سے نقطہ دے رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا یاد رکھیے گا، جس قدر نیکی گمنامی کی طرف جاتی ہے، جتنا دنیا میں گمنام ہوتی ہے اتنی قیامت میں خوش نام ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، مقام سبوحیت میں، مقام اسرار میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ چھپا ہوا ہونا۔ جس قدر شے اخفا کی طرف جاتی ہے، جس قدر شے چھپے ہوئے ہونے کی طرف جاتی ہے، جتنی دنیا میں گمنام ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کے نصیب خود بخود خوش نام ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب کمال بقا، کمال فنا ہے خدا کے اندر۔ اگر باقی رہنا چاہتے ہو، باقی رہنا چاہتے ہو، تو جتنا خدا کے اندر فنا ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا تمہاری بقا خود بخود متضمن ہوتی چلی جائے گی، تضمین ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی الا وجہ ربک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ شے جو وجہ پروردگار رکھتی ہوگی وہ باقی رہنے والی ہے، اور جو پروردگار سے ذرا سی جدا ہو جائے اس میں فنا ہو جانا ہے۔ اب قیامت کے دن میرا کون سا عمل باقی رہے گا اور کون سا فنا ہو جائے گا، اس کا معیار دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں، ہر وہ کام جو آپ نے خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا باقی رہ جائے گا، اور ہر وہ کام کہ جس کے اندر ذرا سی ہوائے نفس سے لے کر کوئی بھی شے شامل ہو جائے وہ فنا ہو جائے گی، صرف باقی رہنے والی شے وجہ اللہ. اب اگر اس اعتبار سے آپ کو وجہ کا معنی سمجھ میں آ جائے تو اب میں ذرا سا تبدیل کر رہا ہوں بات کو، اور اس جگہ پر ہم نے ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ کیا جبکہ وہ مقام ظہور قدرت الہیہ ہے. ہم نے کہا کہ اذن اللہ کا معنی اللہ کا کان ہے جبکہ وہ کان نہیں ہے بلکہ وہ مظہر سماعت پروردگار ہے. اسی طرح سے عین اللہ کا معنی اللہ کی آنکھ نہیں ہے بلکہ کمال بصارت ظہور صفات الہیہ ہے. اسی طرح سے جب کسی ذات کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے تو وہاں پر مقام چہرہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا کمال اتصال بے خدا ہوتا ہے. یہ کمال اتصال بے خدا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ خدا کے علاوہ ہر شے سے منقطع ہوتا ہے. لہذا اب یاد رکھیے گا ہمارے اور آپ کے لیے سلسلہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو کمال اتصال خدا کے ساتھ رکھتے ہیں خدا کے غیر سے کاملاً منقطع ہیں. لہذا ہماری زندگیوں میں اگر ہم اہل بیت سے توسل اور متصل ہونا چاہتے ہیں واحد راستہ یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے کرتے چلے جائیں گے ہم آٹومیٹکلی اہل بیت سے متصل ہوتے چلے جائیں گے. ہم ایک درجہ پیچھے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے اپنے مقامات ہیں ایک درجہ پیچھے ہیں، بس جتنا ہم اپنے آپ کو دنیا سے کاٹتے چلے جائیں گے. لہذا یہ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹنا، یہ نقص غیر اللہ سے اپنے آپ کو کاٹنا، جتنا انسان کاٹتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو انقطاع حاصل کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس مقام پر اتصال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جو انشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت میں مقام تسبیح اور مقام سبحیت میں تقدیم کرنا ہے. جتنا منقطع ہو جائے گا انسان دنیا سے اور دنیاوی ضروریات سے اتنا اس کا اتصال خود بخود خدا سے بڑھتا چلا گیا. لہذا یاد رکھیے گا یہ انقطاع حاصل ہوتا ہے خود ایک کس طریقے سے، گمنامی سے. جس قدر انسان، میں نے عرض کیا مقامات بہت سارے ہیں لیکن دامن وقت گنجائش نہیں، جتنا گمنامی کو اپنی زندگی میں آپ ترجیح دیں گے اس دنیا کی گمنامی اس دنیا کی خوشنامی. لہذا اخلاص میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے، اس انداز سے. لہذا بعض مقامات پر، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ دکھائیں، اور عام طور پر وہ اجتماعی نوعیت کے کام ہوتے ہیں کہ جس میں مومن کی عزت شامل ہے. جہاں کہیں مومن کی عزت شامل ہو جائے وہاں پر اخفاء کو چھپانے کو ترجیح دیں. کس حد تک فرمایا؟ اس حد تک کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں، اتنا چھپا دیں، اتنے مخفیانہ انداز. جتنا آپ خفا کی کیفیت کو شدید کریں گے اتنا اس کی بقا کی کیفیت حاصل ہوتی چلے. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اپنی حیات میں، بی بی کی حیات میں نے کلرز کیا نا، سر ہے، چھپی ہوئی ہے، مستور ہے. جتنی سیدہ دنیا میں کم نظر آ رہی ہے قیامت میں سیدہ کے کمالات اتنے زیادہ شدید. یہ مرحلہ ہے قیامت کے دن. جتنا کسی نے دنیا میں، اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت، یہ تو تجلی ہے اسماء اور صفات کی تجلی کے لیے ہے، لیکن اس کیفیت کے باوجود بھی جتنا دنیا میں اخفاء کی کیفیت کے ساتھ ہیں اتنے ہی اب دنیا میں جناب سیدہ کے فضائل اور مناقب چھپے ہوئے مستور ہیں. جتنی سیدہ دنیا میں مستور ہے، جتنی دنیا میں گمنام ہے، اتنا ہی قیامت کے دن جناب سیدہ کے مقامات شدید. لہذا محبین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قیامت عیشۃ الراضیہ، اور جتنے بھی مبغضین حضرت زہرا ہیں ان کے لیے یہی قیامت نار و نحام. اس لیے کہ قیامت انشاءاللہ کبھی موضوع رہے تو تفصیل سے عرض کروں گا.
سر ظہور مقامات حضرت زہرا، ایک مقصد قیامت کیا ہے کہ سیدہ کے مقامات کو قیامت کے دن ظاہر کیا. اخفاء میں ہے لیکن پیغمبر محبت کرتے ہیں جناب سیدہ سے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ تنہا اولاد ہیں، بلکہ وہ کمالات، وہ مقامات کے جو اللہ نے دیے ہیں، اور جناب سیدہ انشاءاللہ بعض مقامات تک پہنچوں گا تو عرض بھی کروں گا.
لہذا جتنی کم سیدہ دنیا میں ظاہر ہے، کم ہے ظاہر اتنی زیادہ، لہذا دنیا سے جتنا کم اتصال ہے سیدہ کا اتنا بہشت میں جناب سیدہ کا اتصال شدید. لہذا تمام معصومین میں یہ اتصال حضرت زہرا بہشت سے جتنا شدید ہے، اس کی ایک وجہ یا اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس شدت اتصال کی وجہ سے سیدہ رہتی زمین پر ہے، خوشبو بہشت کی ملتی ہے. سیدہ سے بہشت کی خوشبو منقطع، لہذا اس کو ظاہر کرنے کے لیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں میں سیدہ کو استشمام کرتا ہوں.
یہ محبت جو حضرت کے دل میں ہے، اس کا تقاضا کس طریقے سے کئی کئی مقامات پر پیغمبر نے ظاہر کیا. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جس وقت ہجرت کا واقعہ، کیوں میں نے عرض کیا کہ سیدہ کا پہلا بڑا رنج جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا وہ شاب ابو طالب کی سختیوں کے فوراً بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ماں کی شہادت کا موقع.
اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ ہی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وفات و شہادت. نتیجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نصرت الہیہ تھے کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد تمام مشرکین اس قدر جری ہو گئے ہیں کہ پیغمبر کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اور اس مرحلے میں ان کے سامنے حضرت کا دفاع کرنے کے لیے اب صرف جناب سیدہ ہیں جو میدان میں اتر رہے ہیں. لہذا مشرکین پیغمبر کو تنہائی میں دیکھ کر آپ کے اوپر اونٹ کی غلاظتیں رکھ دیتے ہیں، سجدے کی حالت میں آپ پر اس طرح کے کام انجام پاتے ہیں، اور کوئی اگر مسلمانوں میں سے جرأت نہیں کر پا رہا تو جناب سیدہ آگے پڑھ کر اپنے پاپا کا دفاع کر رہے ہیں. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا اور ان حالات کے پیش نظر پیغمبر بغیر اطلاع دیے ہوئے رات میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تو مدینہ پہنچنے کے بعد پیغمبر مدینہ میں وارد نہیں، بلکہ مسجد قباء جس مقام پر ہے وہاں پیغمبر نے انتظار کیا. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جناب زہرا اور حضرت امیر. یہاں جناب امیر وہ تمام چیزیں کہ جن کو پیغمبر حضرت کے حوالے کر کے امانتیں وعدے سب کچھ طے کرنے کے بعد دوسری چیز اہل و عیال، ان کو لے کر حضرت امیر چلے ہیں، اور امیر راستے میں ہیں کہ جب کچھ کفار نے اس لشکر پہ حملہ کیا، اس قافلے پر حملہ کیا. جب قافلے پر حملہ ہوا تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ میں حوریث بن نفیل لکھا گیا، اس نے چابک مارا اس اونٹ پر جس پہ سیدہ سوار، اونٹ بدکا اور جناب سیدہ زمین پر تھے. حضرت امیر نے ان سب کو بھاگنے پر مجبور کیا، دوبارہ کاروان کو آمادہ کیا گیا. سفر جیسے ہی مدینہ پہنچے تو پیغمبر مدینہ کے باہر منتظر ہیں، جیسے ہی جناب سیدہ ملی پیغمبر نے سینے سے لگایا اور پہلا سوال سفر کے حوالے سے کیا، تو جناب سیدہ نے بتایا، واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور میرے اونٹ کو چابک مارا، میں اونٹ سے گر گئی. یہ مرحلہ پیغمبر کے لیے آسان نہیں ہے. سیدہ چوٹ تو نہیں لگی، نہیں بابا چوٹ نہیں، لیکن یقیناً اونٹ سے گرنا آسان عمل نہیں ہے. سیدہ زخمی نہیں ہوئی ہے، سیدہ کسی شدید تکلیف کے مرحلے سے نہیں گزری ہیں. اونٹ کو چابک مارا ہے، اونٹ بدکا ہے، سیدہ صرف اونٹ
کی پشت سے زمین پر گری ہے.
آٹھ سال کے بعد فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے. اس واقعے کے آٹھ سال کے بعد فتح مکہ, پیغمبر جب مکہ میں وارد ہوتے ہیں تو عام معافی کے اعلان کے ساتھ دس افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر حکم جاری کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں تب بھی قتل کر دیں. پھر فرمایا اگر اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پردوں میں لپیٹ لیں تب بھی قتل کر دیں, واجب القتل ہیں. ان میں سے ایک نام اسی ملعون کا ہے. میں بس مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جس اونٹ پہ سیدہ سوار ہو اس اونٹ کو چابک مارنے کے نتیجے میں سیدہ اونٹ سے گری ہیں, سیدہ کا پہلو ٹوٹا نہیں ہے, یہ چابک سیدہ کو نہیں لگا ہے, سیدہ نے شکایت نہیں کی ہے صرف بتایا ہے, لیکن سیدہ کی یہ بے احترامی کرنے والا آٹھ سال کے بعد جب پیغمبر آتے ہیں اس شخص کو واجب القتل قرار دیتے ہیں, سیدہ میں حضرت امیر المومنین اس کو قتل کر کے واسل جہنم کرتے ہیں. بس میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب یہ بتاؤ کہ جس نے سیدہ میں چلتا ہوا دروازہ گرایا ہو, جس نے سیدہ کے پہلو کو توڑا ہو, جس نے سیدہ کو ہی تازیانہ مارا ہو, جس نے سیدہ کو تماشا لگایا ہو اور پھر سیدہ پتا نہیں رہی ہو بلکہ واہ محمدہ کہہ کر رہے, واہ مصیبتہ کہہ کر پیغمبر کی خدمت میں شکایتیں کر رہی ہو تو پھر شریعت کی نظر اس پر کیا ہوگی. لیکن ایک مقام جناب سیدہ کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کر کروں گا, بی بی آپ اونٹ سے گری لیکن آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی, مگر جب آپ اونٹ سے گری تو محبل بھی تھی, حوضج بھی تھی, کجابہ بھی موجود تھا, آپ کے سر پہ چادر بھی رہی ہوگی, بی بی آپ کے ہاتھ بھی کھلے ہوگے, ارے قربان جاؤں آپ کی بیٹی ہوگی, ارے شام کے سفر میں بے کجابہ اونٹوں پر سر پر رہنا, پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھ بدکتے ہوئے اونٹوں سے شہزادیاں کئی بار گری. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع عالم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار الها بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها.